الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من صدقة من درجة الصدقة والصيام والصلاة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك او كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بزرگو عزیز دوستو دینی اسلامی بھائیو اگر کسی آدمی کے کپڑے میں کہیں چیرا لگ جائے کپڑا کہیں سے بسک جائے کپڑا کہیں سے پھٹ جائے تو اس کو سیا جا سکتا ہے لیکن اگر دامن تارا تارا ہو جائے تانا بانا جدا کر دیا جائے تو اس کپڑے کو سیا نہیں جا سکتا اگر ایک آدمی کے پاؤں میں تکلیف ہے تو اس کو دبایا جا سکتا ہے اس کی دوا دی جا سکتی ہے لیکن اگر ایک آدمی کا پورا پورا توڑ دیا گیا ہو اس کی ہڈی کو سرما بنا دیا گیا ہو اس کے جگر کو متاثر کیا گیا ہو اس کے گردوں کو متاثر کیا گیا اس کے دماغ کو متاثر کیا گیا تو ایسے جسم کا کیا کیا جائے اگر کپڑا کسی ایک کانٹے میں پھنس کر پھٹ جائے تو کانٹا نکال کر اس کپڑے کو سی دیا جائے لیکن اگر ریشم کے کپڑے کو کانٹوں کی جھاڑیوں پہ ڈال دیا جائے اور پھر اس کے بعد اس ریشم کے کپڑے کو گھسیٹا جائے تو اس کا تانا بانا ہر طرف سے بسکنے لگے گا اور کپڑا اپنی حسن صنعت کو کھو دے گا اس کی خوبصورتی مان پڑ جائے گی اس کی حیثیت باقی نہیں رہے گی کپڑے کا حسن تانے بانے کے ملے رہنے میں انسان کے وجود کا حسن اس کے تمام اعضاء کے غیر منتشر ہونے میں پورے اپنی جگہ ہوں ہڈیاں سب اپنی جگہ ہوں تمام اعضاء جوارے سالم ملے ہوئے ہوں اور ہر عضو صحیح فنکشن کر رہا تو یہ انسان کا حسن ہے اسی طرح ایک حسن مسلمان کے معاشرے کا ہے اور وہ حسن مسلمانوں کے آپس کا اتحاد ہے. اور مسلمان کا تانا بانا جڑا ہوا ہو, اس کا ہر کورا اپنی جگہ ہو, ہر عزم اپنی جگہ فنکشن کر رہا ہو, تو یہ مسلمان معاشرے کا حسن, یہ اس کا امتیاز ہے. جیسا کہ کوئی ایک مالا بناتا ہے, اس میں زرقون بھی لگایا, اس میں یاقوت بھی لگایا, اس میں سفائر بھی لگایا, اس میں اور دیگر جواہر لگائے, زمرد لگایا, تو یہ تمام چیزوں کو ملا کر جو مالا تیار ہوگا وہ انتہائی حسین ہے. تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے معاشرے کو پیدا فرمایا, اس میں مختلف قبائل رکھے, مختلف قومیں رکھیں, مختلف خاندان رکھے, مختلف طبقات رکھے, یہ تمام چیزیں رکھیں لتعارفوا, تاکہ ایک دوسرے کو پہچانا جا سکے کہ یہ عبداللہ ہے تو یہ عبداللہ اندلسی, یہ عبداللہ ہے یہ عبداللہ پشاوری, یہ عبداللہ ہے یہ عبداللہ تاجکستانی, یہ عبداللہ ہے یہ عبداللہ خلیجی. پھر یہ عبداللہ بلوچی, یہ عبداللہ سندھی, یہ عبداللہ پٹھان, لتعارفو, یہ صرف اور صرف اس لیے مختلف رنگوں قوموں نسلوں میں پیدا فرمایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اس سے زیادہ خالق کائنات کا کوئی مقصد ہے؟ خالق کائنات کے اندر معزز مکرم ہونے کا پیمانہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور جب جب مسلم معاشرے کا تانا بانا ملا رہا, اس وقت اس مسلم معاشرے نے کتب خانوں کی ترقی کا کام کیا, تصانیف کا کام کیا, تحقیقات کا کام کیا, اداروں کا کام کیا, ریسرچ کا کام کیا, اور معاشرے کو نئے تہذیب اور نئے تمدن سے روشناس کرایا, معاشرے کو ایک نئی سوچ اور نئی فکر دی, معاشرے کو ایک قلم دیا جس قلم سے لکھا کرتا تھا معاشرہ, معاشرے کو ایک آنکھ دی جس آنکھ سے معاشرہ دیکھا کرتا تھا, معاشرے کو ایک دماغ دیا جس دماغ سے معاشرہ سوچتا تھا, معاشرے کو قدم پہ قدم رکھ کر چلنے کا ڈھنگ سکھلایا, گرتے ہوئے کو تھامنا سکھلایا, بے سہارا کو سہارا بنا, کمر ٹوٹی ہوئی کی کمر کو سیدھا کیا, پیٹ چپکے ہوئے کو پیٹ کے پیٹوں کو بھر دیا, جاہلوں کو علم سے روشناس کرایا, غیر مہذب کو تہذیب سکھلائی, جاہلوں کی جو جہالت تھی اس جہالت کا خلقمہ کیا, ایک امن کا گہوارہ دنیا کے اندر قائم کیا. لیکن جب جب مسلمانوں کا شرازہ بکھرتا گیا, انسانوں کا شرازہ بکھرتا گیا, تو تاریخ نے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ درندے شرما کر اپنے غاروں میں جا کے چھپ گئے. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب درندگی کے لیے انسان کا مقابلہ کرنے کے ہم تاب نہیں لا سکتے. اور شاعر کو کہنا پڑا کہ سانپوں نے سپیروں نے سانپوں کو یہ کہہ کر کر دیا مقید, سپیروں نے سانپوں کو یہ کہہ کر کر دیا مقید کہ اب بس کافی ہے انسان اسلام انسان کو ڈسنے کے لیے. اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں واعتصموا بحبل اللہ, دیکھو کوئی نقطہ اتحاد کا نہیں, اگر نقطہ اتحاد کوئی چیز ہے تو اللہ کی رسی, کلمہ لا الہ الا اللہ, اس کے علاوہ کوئی نہیں. قومیت کی بنیاد پر اتحاد نہیں ہو سکتا, سیاست کی بنیاد پر اتحاد نہیں ہو سکتا, دولت کی بنیاد پر اتحاد نہیں ہو سکتا, رنگ و نسل کی بنیاد پر اتحاد نہیں ہو سکتا, مفادات کی بنیاد پر اتحاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان روزانہ تغیر پذیر ہے، اس کے مزاج میں تغیر آ رہا ہے، اس کے مفادات میں تغیر آ رہا ہے، اور وہ طبقہ جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن ہوتا ہے وہی طبقہ مفادات کی بنیاد پر اتنا قریب آ جاتا ہے کہ اس سے زیادہ قریب کوئی ہو نہیں سکتا۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے پیرائے میں سمجھایا، احبب حبیبک حولما عسى ان یکون بغیضک یومما وابغض بغیضک حولما عسى ان یکون حبیبک یومما۔ عجیب غریب بات فرما دی، دیکھو محبت میں بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت آئے جس کو تم محبوب سمجھ رہے ہو وہ تمہارا مبغوض ترین ہو جائے۔ دشمنی میں بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت آئے کہ دشمنی کے جو اسباب ہیں وہ ختم ہو جائیں، وہ تمہارا محبوب ترین بن جائے اور تمہاری ان غلطیوں کا مداوا ممکن نہ ہو سکے، منہ دکھانے کے قابل نہ رہو۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں میں اتحاد چاہتے ہو تو اس کا ایک راستہ ہے واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ ولا تفرقوا، آپس میں تفرقے بازی مت کرو، اور اللہ رب العالمین اپنی رسی کی طاقت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تمہارے درمیان ایسی ایسی جنگیں تھیں جن جنگوں کے لیے ایک ایک نسل نہیں کئی کئی نسلیں ختم ہو چکی تھیں، اور تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور اتنی دشمنیاں تھیں کہ تم مرغی کے بچے کے اوپر لڑتے تھے تو 40-40 سال تک تلواریں نیام میں واپس نہیں جاتی تھیں، اور خون میں رنگی ہوئی تلوار باپ بیٹے کو حوالے کرتا، بیٹا پوتے کو حوالے کرتا کہ اس خون کا انتقام لینا۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جس نعمت کے نتیجے میں جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے تو اللہ رب العالمین نے فالف بین قلوبکم، تم کو اللہ رب العالمین نے تمہارے قلوب کو ملا دیا، فاصبحتم بنعمته اخوانا، اور تم اللہ کی اس نعمت کے نتیجے کے اندر جو حبل اللہ کی صورت میں نعمت ہے، کلمۃ اللہ کی صورت میں نعمت ہے، اس نعمت کے سلسلے میں اس کے نتیجے میں تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اس سے زیادہ بلیغ تعبیر اس معاشرے کی اس حالت کی نہیں ہو سکتی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ اگر ایک کنواں کھودا جائے اور اس گڑھے کے اندر لکڑیاں بھر دی جائیں، تیل ڈال دیا جائے اور اس کے اندر کڑاؤ رکھ دیا جائے تیل کا، اور اس کو آگ لگا دی جائے تو کیسا آتش نمرود شعلے جوالا اس سے اٹھ رہا ہو، اس کے کنارے پہ کوئی کھڑا ہو تو اس تندور کے اندر کوئی نہ جائے لیکن اس کی تپش سے آس پاس کھڑے ہونے والے بھی جل جائیں۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، تم اس دہکتے لاوے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، جیسے آتش فشاں پہاڑ پھٹتا ہے، جن لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا وہ جانتے ہیں کہ آتش فشاں پہاڑ جب پھٹنے لگتا ہے اس کی تابکاری اٹھتی ہے تو فضا کے اندر جہاز تک نہیں اڑ سکتے، آس پاس کے محلوں کو خالی کرنا پڑتا ہے، اس کی تپش اتنی سخت ہوتی ہے کہ پتھر پگھلنے لگتے ہیں۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تمہارا معاشرہ اس تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا تھا جس کا تصور تم آتش فشاں پہاڑ کے قریب کھڑے ہو کے کر سکتے ہو۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، پروردگار عالم نے تم کو اس تباہی کی تابکاریوں سے محفوظ رکھا اور اس تہتے ہوئے لاوے سے محفوظ رکھ کے تم کو بچا لیا، اور پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا جو شتر باندھ تھے, جو شتر باندھ تھے وہ جہاں باندھ بن گئے. جن پہ کوئی ہاتھ رکھنا گوارا نہیں کرتا تھا کہ یہ نسبت کی جائے کہ یہ اس بادشاہ کی رعایا ہے, وہ پوری دنیا کی امامت کرنے لگے. آج پھر اسی جہالت کو دعوت دی جا رہی ہے, آج پھر اسی جہالت کو لبیک کہا جا رہا ہے. اور کل حزب بما لدہم فرحون, ہر گروہ اپنے پاس جو منشور ہے اس پہ خوش, اس پہ قانع. انجام سے بے خبر, اپنی نوجوان نسل کے مستقبل سے بے خبر, اپنے ملک کے مستقبل سے بے خبر, اپنے دشمنوں سے بے خبر, اپنی آخرت سے بے خبر. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ, وہی منظر پیش کیا جا رہا کہ صبح اٹھنے کے بعد یہ توقع نہیں کہ شام کیسی ہوگی, شام زمین کے اوپر ہوگی یا زمین کے نیچے ہوگی. گھر سے ایک فرد نکل رہا ہے صحیح سالم, اس کی ماں, اس کی بیوی, اس کے بچے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار عالم, خیریت سے میرا سر کا تاج, میرا لخت جگہ مجھے واپس پہنچا دے. لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل, قاتل کو معلوم نہیں کہ کیوں قتل کر رہا ہے, مقتول کو معلوم نہیں کیوں قتل کیا جا رہا ہے. کن مفادات کی تکمیل کر رہا ہوں, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بہت کچھ ہو کر وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے. آج ہم کچھ نہیں ہوگی, ہم اپنے آپ کو جنید بغدادی سمجھتے ہیں, ہم اپنے آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی سمجھتے ہیں, ہم جنت کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اپنے آپ, ہم ولایت کے اعلیٰ درجے میں سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ. بہروپیے بن کر درندے ہیں, انسانوں کے روپ میں باولے باولے شیاطین کے ٹولے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت جلیل القدر صحابی, اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص لقب عنایت فرمایا تھا, اور فرمایا تھا حکیم هذه الامه, اس امت کے حکیم. یہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عجیب انداز سے ایک بات فرما رہے ہیں. اب ہر آدمی کا اسلوب الگ الگ ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تڑپ پیدا کر دیتے تھے, تڑپ پیدا کرنے کے بعد پھر میسج دیتے تھے تاکہ اس کی اہمیت, افادیت اور اس کی وقت دل میں بیٹھ جائے. اب آپ اس پس منظر کو سامنے رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون, خاتم النبیین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون, رحمت للعالمین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون, جو قیامت تک کے لیے اپنی امت کے لیے غمگین, حتیٰ کہ حشر کے میدان میں وہ امتی پکار رہے. یہ ایک پہلو سامنے رکھیے, منطقی انداز میں صغرا رکھیے, پھر کبرا, راوی کون, حکیم هذه الامه, حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی. اب ان دونوں کو سامنے رکھنے کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب کو دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا, ذرا توجہ کرو, سنو 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 میری بات سنو, اخبرکم, کیا میں تمہیں بتلاؤں, بافضل. اب آپ دیکھیے کہ ایک آدمی کے ذہن سازی کر دی گئی ہو, یہ چیز افضل, یہ چیز افضل, یہ چیز افضل, اب اس کے دماغ کے اندر یہ بات نقش ہو گئی کہ نماز افضل ہے, روزہ افضل ہے, صدقہ افضل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضائل سن لیے کہ کہ نماز جس نے پڑھی تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کہ خزاں کے موسم میں خشک پتے ڈالی سے جھڑتے ہیں، اور جبکہ ان کو ہلایا جائے، ان کے دماغوں کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منه کل یوم خمس مرات هل یبقى من درنه شیء، کہ مجھے بتلاؤ تم میں سے کسی کے گھر کے پاس ایک نہر بہ رہی ہو، ایک روایت میں آتا ہے نہرین غمرین جارین، ایسی نہر جو گہری ہو بہ رہی ہو، یعنی اس میں پانی ٹھہرتا نہ ہو، گندگی ٹھہرتی نہ ہو، کیسی شفاف نہر ہوگی، ایسی نہر بہ رہی ہو اور اس میں کوئی شخص روزانہ پانچ مرتبہ نہائے، هل يبقى من درنه شيء، کیا اس کے وجود پر کوئی میل کچیل باقی ہوگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا لا يبقى من درنه شيء، اے اللہ کے رسول کوئی میل کچیل باقی رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا والذنوب، بس یہی پنج وقتہ نمازوں کی مثال ہے، اس سے اللہ رب العالمین گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتے ہیں. یہ فضیلت سنی. اور یہ فضیلت سنی ہو کہ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک دانہ گندم کا زمین میں بویا گیا اور اس سے سات بالیاں نکلی، ہر بالی کے اندر سو دانے، تو اللہ رب العالمین ایک آنا صدقے کو 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں. یہ تو تمہارے تقریب الذہن کے لیے ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے بڑھا دے. یہ فضیلت سنی ہو، یہ فضیلت سنی ہو کہ الصدقۃ ترد البلاء وتطفئ غضب الرب، کہ صدقہ پروردگار عالم کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے. یہ فضیلت سنی ہو، اور یہ فضیلت سنی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا یہ ثواب، حج کا یہ ثواب، فلاں یہ ثواب، فلاں یہ ثواب، اور روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. یعنی گویا کہ اللہ رب العالمین اس معاملے کو پرسنل کر دیا. اب دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، لیکن اگر مثال لی جائے سمجھنے کے لیے کہ آج اس کی مثال نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر ہارون رشید بادشاہ ہو اور ہارون رشید بادشاہ کی اتنی بڑی سلطنت ہو، یا حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت ہو اور وہ فرمائے کہ سب کو انعام ملے گا لیکن یہ جو مجاہد ہے اس مجاہد کو میں اپنے طور پر خاص انعام دوں گا، تو اس جملے سے آدمی کہے گا کہ کیا کچھ ملنے والا ہے، جبکہ وہ کچھ دنیا کے رقبے کے مالک ہیں. اور خالق کائنات زمین کے جتنے بھی خزانے، چاہے سونے، جواہرات، چاندی کی شکل میں ہو یا معدنیات کی شکل میں ہو، گیسز کی شکل میں ہو، مائع شکل میں ہو، جتنی بھی صورتیں ہیں وہ تمام صورتیں وہ اللہ اس کے خالق ہیں. سمندر کے اندر جو خزانے اس کے خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ. وہ پروردگار عالم کہہ رہے ہوں کہ نماز کی یہ فضیلت، حج کی یہ فضیلت، زکات کی یہ فضیلت، صدقے کی یہ فضیلت، لیکن روزے کے معاملے میں فرما رہے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی، میں اس کا بدلہ دوں گا، اس کے بارے میں مت پوچھو کہ کیا ہوگا وہ بدلہ. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ذہن بنا دیا ہو، اس کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے الا اخبرکم، ذرا سنو میری بات، سنو سنو غور سے سنو. اس کا ترجمہ اردو کے اندر اس سے کیا ہوگا کہ ایک آدمی یوں کہے ارے بھائی میری بات سنو، سنو ذرا دھیان سے سنو میں کیا کہنے جا رہا ہوں، اس کو توجہ سے سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں جو کہ خاتم النبیین ہو، قیامت تک کے لیے اپنی امت کے لیے پیغام دے رہے ہوں اور اس کو محفوظ کرنے والے حکیم و هذه الامه حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، تو اس کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے افضلیت کا فیصلہ کر رہے ہوں کہ نماز سے افضل، روزے سے افضل اور صدقے سے افضل، ایسی چیز میں تم کو بتا رہا ہوں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصلاح ذات البیع، آپس کا اتحاد یہ بہت ضروری ہے. آپس کا اتفاق یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد دوسرا جملہ فرمایا فساد ذات البین ہی الحالقہ، آپس کا جو تفرقہ ہے یہ دین کو مون ڈالنے والا ہے. اب میں تین لفظوں کی تشریح کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرما کر طلب پیدا کی، اور اصول یہ ہے کہ انسان کے اندر جب طلب پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو اس وقت تک قرار نہیں آتا جب تک کہ اس کی مراد پوری نہ ہو جائے. میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں. مثلا ایک آدمی کو پیاس لگی، یعنی طلب الماء، پانی کی طلب پیدا ہو گئی. اب اس آدمی کو کسی کل قرار نصیب نہیں ہوگا جب تک کہ دو گھونٹ پانی اس کے حلق سے اتر نہ جائے. کسی سے بھی بات کرے گا کہ بھائی پانی کہاں ملے گا، ارے بھیا پانی کہاں ملے گا. شہر کے اندر شاید اندازہ نہ ہو، لیکن لانگ ڈرائیو پہ نکل جائیے، ایسے علاقے میں چلے جائیے جو ریگستانی علاقہ ہے اور دھوپ 50 ڈگری کی دھوپ ہو اور اس کے بعد پانی کہیں نظر نہ آ رہا ہو، زبان کے اندر حلق میں کانٹے پڑ رہے ہو، اس وقت اس پانی کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے، پیاس کی شدت کا اندازہ ہوتا. تو آدمی کوئی ہاتھ دکھائے گا تو وہ کہے گا دیکھو دیکھو شاید یہ پانی دینے کے لیے روک رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر پانی کی طلب پیدا ہو گئی، تڑپ پیدا ہو گئی. بھوک یعنی کھانے کی طلب. اب کسی کو بھوک لگی ہوئی ہے، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ بھوک لگی ان کا میٹر شارٹ ہو گیا، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. ہمارا ایک جاننے والا ڈرائیور تھا، 12 بجے 12:30 بجے اس کو بھوک لگتی تھی، اتنا خلیق اتنا اخلاق والا، لیکن جیسے ہی بھوک لگی اس کی آنکھیں بدل گئیں، اس کا چہرہ بدل گیا، اس کی آواز بدل گئی، اس کا انداز بدل گیا. ایک لمحے کے اندر 440 واٹ کا کرنٹ دوڑنے لگا اس کو. یہ ہے بھوک کی طلب. بھوک کی طلب پیدا ہو گئی، اب اس طلب کے نتیجے کے اندر قرار نہیں آ رہا. تیسری مثال بچے کی طلب. وہ مائیں جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت نہیں دی، وہ جانتی ہیں کہ اس میں کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، نہ کھانا حلق سے اتر رہا ہے، جو جا رہا ہے وہ بھی نکلا جا رہا ہے، پاؤں سوج جا رہے ہیں، جو تکالیف ہے جو والدین ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کتنی شدید تکالیف، اور ایسے موقع کے اوپر جب ولادت کا مرحلہ آیا تو اس کی تکلیف اور سوزش اتنی زیادہ، لیکن بیٹے کی طلب پیدا ہو گئی. اب دنیا کے اندر پھر رہے ہیں، ہر ایک کے پاؤں پکڑ رہے ہیں، حضرت کچھ دے دیجئے کہ مجھے اولاد ہو جائے. ساری گھر کے اندر نعمتیں ہیں، لینڈ کروزر کھڑی ہوئی ہے، فراری کھڑی ہوئی ہے، 400 گز نہیں 4000 گز کا بنگلہ ہے اور شیش محل بنا ہوا ہے، لیکن کسی کل چین نہیں آ رہا، اولاد نہیں. حتیٰ کہ اولاد کی تلاش میں یہاں تک تیار ہو گئے کہ کچھ بھی کر لیجئے، پیٹ کاٹنا پڑے، دو ٹکڑے کر دینے پڑے، ہم تیار ہیں لیکن ہمیں اولاد نہیں. اور بعض بیچارے بھولے بھالے اپنے ایمان کا بھی سودا کر دیتے، قبر کو سجدہ کر لیا، بابا خدا کے واسطے بیٹا دے دو، رو رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر ہمارے اندر اتحاد کی طلب پیدا ہو جائے، اتفاق کی طلب پیدا ہو جائے، بے قراری پیدا ہو جائے. اس لیے سوالیہ انداز اپنایا، اور اس کے بعد جن تین چیزوں کو ذکر کیا اس کی افضلیت اتنی بڑی ہوئی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. آج بدقسمتی سے معاشرے کے اندر دینداری کا مفہوم یہ سمجھا جانے لگا. جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس میں سے کسی بھی بات کا میں انکار نہیں کرتا ہوں, اس کا اعتراف کرتا ہوں, اس کی افضلیت مانتا ہوں, لیکن اگر ایک غلط بات چل جائے تو اس کی نفی کرنا بھی ضروری ہے. مثلا دیندار ہو گئے, دیندار ہو گئے کا مطلب کیا, اب مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے, یقیناً بہت فضیلت کی چیز ہے. دیندار ہو گئے, لمبی لمبی تسبیحات پڑھ رہے ہیں, لیکن اگر کوئی برابر میں آ کے کھڑا ہو گیا تو ان سے زیادہ دور شروع کوئی شخص نہیں, پوری مسجد کی اصلاح کرنے پہ اٹھائے, کوئی بچہ آ گیا, ابے گدھے کدھر رکھ رہا چپل, اٹو بھی کہاں پھینکی, مسجد میں مؤذن کو ڈانٹ رہے ہیں, امام کو ڈانٹ رہے ہیں, سب کو ڈانٹ رہے ہیں, اور باقاعدہ سازشیں تیار کر رہے ہیں. فنا امام صاحب کو جانتے ہیں, ارے بڑے نکمے, ارے چھوڑیے ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں. وہ عربی کا ایک اصول ہے, الکنایہ ابلغ من الصراحہ, کہ کنایہ کے اندر کوئی بات کی جائے تو وہ صراحہ سے زیادہ جو ہے بلیغ ہوتی ہے. ارے ان کے بارے میں, ارے چھوڑیے ان کو, ہم جانتے ہیں, ہم سے پوچھئے ان کے بارے میں, لیکن میں غیبت کرنا نہیں چاہتا, یہ مبہم چھوڑ دیا. یعنی دنیا کا جتنا بڑا فتنہ ہے ان امام صاحب کے اندر, موزن صاحب ارے چھوڑیے بھائی, ہم جانتے ہیں ان کو کیا, ارے ملا, ارے اس ملا کو چھوڑیے, ہم جانتے ہیں. اب آدمی سمجھے گا پتہ نہیں کتنی مصیبتیں, شاید یہ زانی بھی ہے, شرابی بھی ہے, چور بھی ہے, ڈاکو بھی ہے, ساری خباستیں اس کے اندر موجود ہیں. اور یہاں پر نشان بھی ہے, تسبیح اتنی بڑی ہے کہ دیکھ کے آدمی بیت ہو جائے, لیکن افتراق کے اندر اس سے زیادہ تتیہ مرچ کوئی نہیں. آگ لگانے کے اندر بہترین فارمولا, خاندانوں میں افتراق کے اندر بہترین فارمولا, سفید داڑھی والے بابا جی ہیں اور پورے خاندان میں فساد مچایا, ایسے لوگ بھی کہ بیٹوں کو آپس میں جڑنے نہیں دے رہے کہ کہیں وہ بیٹے میرے مخالف نہ جائیں, ایک بیٹے کے کان کچھ بڑا, دوسرے بیٹے کے کان کچھ بڑا, تیسرے بیٹے کے کان کچھ بڑا, بیٹیوں کو بیٹوں کے خلاف کھڑا کر دیا, بیٹوں کو بیٹیوں کے خلاف کھڑا کر دیا, ایک سرد جنگ کھڑی ہوئی ہے اور مطمئن بیٹے میں, ہاں بیٹا یہ تو تمہارے لیے ہے, اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بے شک نماز, روزہ, حج, زکات فضیلت کی چیزیں ہیں, لیکن اگر افتراق کا کام کیا تو یہ دین کو موڑنے والا ہے. یہ تو خاندانی مثالیں تھیں, مسجد کی مثال تھی, اسی طرح شہروں کے, علاقوں کی, اور پھر ملکوں کی مثالیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طلب پیدا فرمانا چاہ رہے ہیں, بے چینی اور بے قراری پیدا فرمانا چاہ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے قلب میں بے چینی پیدا ہو گئی تو اس کا حال کیا ہوا کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر فی الجنہ, عمر جنت میں ہے, جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے ایک محل دیکھا معراج کی رات میں, سی پی کا محل تھا بڑا سا, اور پھر میں اس محل کے اندر جانے کا ارادہ ہوا, لیکن جب پتا چلا کہ عمر کا محل ہے تو عمر تمہاری غیرت کا خیال آیا اس لیے میں اندر نہیں گیا, تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی. فرمایا کہ اب اغارو یا رسول اللہ علیہ, اے اللہ کے رسول, کیا میں آپ کا غیرت کھاؤں گا؟ ایسی بشارت ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. لیکن طلب ایسی پیدا کر دی تھی کہ وہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ فرماتے ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری منافقین کی فہرست دے دی تھی, ان سے فرمائے لگے حذیفہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, ذرا سا اس فہرست میں دیکھو جس میں منافقین کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا, عمر کا نام تو نہیں. ایسی طلب پیدا ہو گئی کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے امیر المومنین, اس وقت امیر المومنین نہیں تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے, تو ساتھی دونوں فرما رہے ہیں کہ اے ابوبکر آپ مجھ پہ ایک احسان فرمائیے, مجھ سے ایک معاہدہ کیجیے. اب آدمی جب یہ جملہ سنتا ہے تو دماغ میں آتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے کا بہت بڑا کاروبار. آج کل جو دار التوحید ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دار التوحید مکہ مکرمہ میں باب فہد کے سامنے کتنی امپورٹنٹ جگہ ہے. یہ پوری پٹی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاپس تھیں یہاں پر, और रेशम के कपड़े और कीमती कपड़े यहां आते थे और फरोख्त होते थे। अब कॉर्नर की शॉप हो यानी पूरी शॉपिंग सेंटर हो तो वो कितनी बड़ी पार्टी होगी आज की इस्तलाह के अंदर। अब आदमी ये समझेगा उमर खत्ताब उनसे जो मुआहदा कर रहे हैं वो ये मुआहदा करने जा रहे हैं कि एक शॉप मुझे दे दीजिए या कारोबार में मुझे 50-50 का पार्टनर बना लीजिए। लेकिन तारीख का जब मौर्रिख लिख रहा है तो आदमी हैरान रह जाता है वो जुमला क्या लिख रहा है कि ए अबू बकर आप मुझसे एक मामला कीजिए, वो मामला ये कीजिए कि मेरी पूरी जिंदगी की नेकियां ले लीजिए और वो रात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपने गारे थौर में गुजारी थी उसकी नेकी मुझे दे। ये है तलब। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उखबिरुकुम कहकर उम्मत के अंदर एक तलब पैदा करना चाह रहे हैं कि ए उम्मत के लोगों तुम इबादत भी कर रहे होगे, रोजा भी रख रहे होगे, हज भी कर रहे होगे, ज़कात भी दे रहे होगे, तुम्हारी शक्लों से तुम हसीन भी नजर आ रहे होगे, खुश लिबास भी होगे, खुश पोशाक भी होगे, लेकिन याद रखना अगर तुम में इत्तेफाक नहीं हुआ तो ये सारी रानाइयां खत्म हो जाएंगी। बगदाद की पूरी तारीख गवाह है, उंदुलस की पूरी तारीख गवाह है, बर्रे सगीर की पूरी तारीख गवाह है, सल्तनत उस्मानिया की पूरी तारीख गवाह है, ख्वारज़म शाह की पूरी तारीख गवाह है, टीपू सुल्तान की पूरी तारीख गवाह है। वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीआ, आपस का इत्तेफाक बहुत जरूरी। वो फसाद उदातिल बैनी ही अलहालिका, आपस का जो इफ्तराक है फसाद है ये दीन को मूडने वाला है। उसके नतीजे में क्या होता है? उसके नतीजे में खून खराबा होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलकातिल व मक्तूल किलाहुमा फिन्नार, कि कातिल और मक्तूल दोनों जहन्नम में। सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल कातिल तो समझ में आता है मक्तूल क्यों? तो फरमाया इन्नहू कान हरीसन अला कत्लिही, वो जो निकला था वो भी इसी गर्ज से निकला था कि मुझे मौका मिलेगा मैं उसको मारूंगा। अब जिसका पहले वार चल गया वो जीत गया, लिहाजा दोनों जहन्नमी। मुझे बतलाइए कि दुनिया भी गई और आखिरत भी गई, खसरत दुनिया वाल आखिरा, ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। अब ये इत्तेफाक इत्तेहाद कैसे होगा, इस पे मेरी गुफ्तगू खत्म हो रही है और मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसके लिए खानदानों की सतह पर, महलों की सतह पर, शहरों की सतह पर, इलाकों की सतह पर कोशिश की जाए, वरना खतरा इस बात का है कि आइंदा नस्ल की कोई गारंटी नहीं। जिस तरीके से असबियत का बीज बोया जा रहा है और जिस तरीके से मुसलमानों को तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजारा जा रहा है और अच्छे समझदार लोगों के मुंह से ऐसे कलिमात निकल रहे हैं जैसे कि वो कोई मामूली बात है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर कोई तासुब की बात करे तो उसको उसकी मां की शर्मगाह की गाली दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा पाकीजा और पाकबाज और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा कोई हुस्न अखलाक और हुस्न गुफ्तार का आदमी कोई नहीं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी मस्जिद नबवी के अंदर कोई वाक्या ऐसा नहीं गुजरा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहतमंद हो, सफर में न हो और कोई और वजह ना हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की इमामत छोड़ी। एक पूरी तारीख सीरत के अंदर एक वाकया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला दो गिरोहों में इख्तलाफ हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, हत्ता के सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन इंतजार करते करते थक गए और उनका अंदाजा हुआ कि नमाज निकल जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नियाबत के लिए अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला को इमामत के लिए मुकर्रर फरमाया, उन्होंने इमामत कराई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को मौखर करना गवारा कर लिया लेकिन उम्मत के इफ्तराक को एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं किया। अब ये इत्तेफाक होगा कैसे? हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने दो उसूल बयान फरमाए और उन्हें फरमाया कि इफ्तराक उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकता जब तक कि दो उसूलों पर अमल ना हो, और बात सच्ची। जितना आप गौर करते चले जाएंगे तो उसके अंदर बुनियादी रुकावट इन दो सिफात का ना होना। फरमाते हैं कि इत्तेफाक के लिए बुनियादी शर्त वो है तवाज़ो, मैं कुछ नहीं, और ये मैं निकलता नहीं, मैं ही सब कुछ हूं। और फरमाते हैं कि इत्तेफाक के लिए जरूरी है कि मैं कुछ नहीं हूं, तवाज़ो पैदा हो। और दूसरी बात फरमाते हैं कि इंसान के अंदर ईसार का जज्बा हो, मेरे मफादात जाए भाड़ में लेकिन मुल्क और कौम के मफादात मुकद्दम रहे, मेरी जमात की मफादात मेरी जूतियों में रोन डाले जाएं लेकिन मेरे मुल्क और कौम और उम्मत मुस्लिमा के मफादात को मुकद्दम रखा जाए। ये ईसार का जज्बा और तवाज़ो, ये दो सिफात पैदा हो जाएंगी तो उसके नतीजे के लिए इत्तेहाद हो जाएगा। और अगर जितने नुकात पेश किए जाएं ईसार और तवाज़ो नहीं होगा, कतान कतान इत्तेहाद नहीं हो सकेगा। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह माल्टा की जेल से रिहा होकर तशरीफ लाते हैं और एक अपने हुजरे की खिड़की के अंदर खड़े हुए कोई बहुत गहरी सोचों में गर्क थे, तो उनके एक मुरीद ने कहा, शागिर्द ने कहा, हजरत आप क्या सोच रहे हैं? फरमाए लगे कि तहरीकी मसरूफियात और तालीमी मसरूफियात के नतीजे में सोचने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं माल्टा की जेल में जब गया और मुझे वहां सोचने और गौर करने का मौका मिला तो मुझे नजर आया कि उम्मत का कबाड़ा क्यों हुआ है। उसके दो सबब मुझे पता चले। एक सबब तो यह कि उम्मत ने कुरान से ताल्लुक तोड़ लिया, कुरान से ताल्लुक तोड़ लिया तो इसके नतीजे के अंदर देखिए, याद रखिए, कुरान से ताल्लुक कमजोर होता है तो बिदात और खुराफात जन्म लेती है। आप देखेंगे बिदात खुराफात का ताल्लुक कुरान से नहीं होता, ख्वाबों से होता है, बापुओं के अकवाल से होता है, पीरों की बातों से होता है, तबीयत के मैलान से होता है, रसूमात से होता है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको बतौर शिर्क के जिक्र फरमाया, अफराईता मन इत्तखज़ इलाहु हवा, क्या उस शख्स को आपने देखा जो अपनी ख्वाहिशात को माबूद बना के बैठा हुआ है, यानी वो मुशरिक। तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि मैंने गौर किया तो उम्मत की तबाही का जो सबब मालूम हुआ वो सबब ये मालूम हुआ कि उसने कुरान से ताल्लुक तोड़ लिया। और दूसरा सबब जो मुझे समझ में आया वो आपस का इफ्तिराक है। इफ्तिराक कितनी खतरनाक चीज है। अब आपको मैं, वक्त बहुत हो गया है लेकिन एक बात बताना जरूरी है, आप देखिए बर्र सगीर के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई है तो उसने क्या किया, नवाबों को जिस तरह मुर्गों को लड़ाते हैं इस तरह नवाबों को नवाबों से लड़ाया, एक रियासत को मजबूत किया दूसरी रियासत को कमजोर किया, उसी के फौजी लिए और इस रियासत को मारा फिर उस रियासत को भी मार दिया, फिर दूसरी रियासत को तैयार किया, मुर्गा तैयार किया उसको खिलाया, फिर तीसरी रियासत को खत्म कर दिया, इस तरह करते करते पूरे बर्रे सगीर पे अपने पंजे गाड़ दिए। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह चीखते पुकारते रहे कि भाई मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तफिक हो जाओ। और आप हैरान होंगे कि ये मिसाइल टेक्नोलॉजी सबसे पहले टीपू सुल्तान ने ईजाद की थी, और आज भी बर्तानिया के म्यूजियम के अंदर दो मिसाइल रखे हुए जो टीपू सुल्तान ने तैयार किए थे, और टीपू सुल्तान को नुकसान किसी और ने नहीं पहुंचाया था, टीपू सुल्तान को नुकसान अपनों ने पहुंचाया था, मीर जाफर, मीर सादिक। और टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अल्लाह ने उस वक्त भी ऐसा रोब रखा था कि लोग करीब नहीं आ रहे थे अंग्रेज, कि कहीं शेर कलंदर खड़े होकर मार रहे थे। तो मेरे अजीज दोस्तों भाइयों, ये गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं हो रहा दुनिया के अंदर। और अगर सैलाब के आगे बंद नहीं बांधा जाएगा तो सैलाब दुआओं से रुकेगा नहीं। بس واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے اور تفریقے سے بچیے. اور آخر میں وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی, اللہم جعل فی قلبی رجاء, اے پروردگار میرے دل میں صرف آپ ہی کی ذات سے امیدیں وابستہ کر دی. وقتع رجائی عمن سوا کر, اے پروردگار عالم آپ کے سوا کسی سے میری کوئی امید نہ رہے. آج دنیا کے اندر مفادات کی جنگ جو ہے اس لیے کہ مجھے آپ کی جیب سے قرض ہے, آپ کو میری جیب سے قرض ہے, میرے مفادات آپ سے وابستہ, آپ کے مفادات مجھ سے وابستہ, تو لہذا حق بولا نہیں جاتا, حق سنا نہیں جاتا. اللہ رب العالمین کہنے والے کو سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.